رسوله
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالی صحیح صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دارالعلوم کراچی سے عام طور پر کوئی نہ کوئی بزرگ تشریف لاتے ہیں اتوار کے دن یہاں بیان کرنے کے لیے، لیکن بعض اوقات کسی وجہ سے وہ نہیں آ پاتے، اس لیے پھر جب حکم ملتا ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ایسی بات زبان سے نکلوا دے اور کہلوا دے جو کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے. ہمارے آنے کا اصل مقصد تو یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کی باتیں سن لی جائیں، اور یہ ایک ہفتے واری سبق ہے، سننے والوں کے لیے بھی کہنے والوں کے لیے بھی. آج جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک بہت بڑی غلط فہمی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں دین پر عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ دنیا بالکل نہ چھوڑ دیں. دنیا چھوڑیں گے تو دین پر عمل ہوگا، اور اگر دنیا پر عمل کریں گے تو دین پر عمل نہیں ہو سکتا، اور دین پر عمل کریں گے تو دنیا داری نہیں اختیار کی جا سکتی. یہ غلط فہمی ہے جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ہے. اس میں بعض اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی مبتلا ہیں، اور اس غلط فہمی کی وجہ اصل میں بعض وہ باتیں ہیں جو کانوں میں پڑتی رہتی ہیں، بعض اوقات اس کی صحیح تشریح سامنے نہیں آتی، اس لیے غلط فہمی رہ جاتی ہے اور بات واضح نہیں ہوتی. مثلا یہ بات مشہور ہے کہ دنیا جیفتن وطالبوہا کلاب، کہ دنیا ایک مردار جانور کی طرح ہے اور اس کو طلب کرنے والے کتے ہیں. یا اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری مال تمہاری اولاد یہ سب فتنہ ہے، آزمائش. اور ایسے ہی ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا ایک دھوکے کا سامان. تو اس قسم کی آیات بعض اوقات آدمی سنتا ہے یا بعض احادیث سننے میں آتی ہیں، تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کو بالکل ترک کر دو، دنیا کے ہوتے ہوئے دین پر چلنا ممکن نہیں. یہ بات ذہن میں آتی ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. جہاں اس قسم کی روایات اور احادیث ہیں اور آیات ہیں، وہیں پر اللہ رب العزت نے مال کو فضل بھی قرار دیا ہے. سورہ جمعہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب تم جمع نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اب زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور تم اللہ کا فضل تلاش کرو. اور مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں فضل سے مراد رزق حلال کی طلب ہے، مال و دولت کی طلب ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید ہی میں ہمیں یہ دعا بھی سکھلائی گئی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما، آخرت بھی اچھی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ سے بچا. تو دنیا کے طلب کرنے کو منع نہیں کیا، اصل میں جو پیغام ہے اس کو ہم صحیح طور پر نہیں سمجھ سکے. اصل پیغام یہ ہے کہ صرف اس دنیا ہی کو اپنی منزل قرار نہ دے لو، اس دنیا ہی کو اپنا مقصود نہ بنا لو، بلکہ یہاں رہتے ہوئے دنیا کے جتنے ضروری اسباب اختیار کرنے کے ہیں وہ بھی اختیار کرو، اور دنیا جتنی استعمال کر سکتے ہو وہ بھی کرو، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. بس یہ کہ آخرت تمہاری نقصان میں نہ رہے، یعنی اس طرح سے دنیا استعمال کرو کہ تمہارا آخرت کا نقصان نہ ہو. اب اگر ہم دنیا کو استعمال کریں گے اس حد میں رہتے ہوئے کہ ہماری آخرت کا نقصان نہ ہو، مثلا حرام مال نہ ہو، حرام ذریعہ آمدنی نہ ہو، حرام طریقے سے اس مال کو ہم نے نہ اپنے پاس جمع نہ کیا ہو، تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی دین بن جائے. لیکن اگر خدا نہ کرے ہم نے حلال طریقے سے بھی حاصل کر کے ناجائز جگہوں پر خرچ کیا تو بھی آخرت کا نقصان ہو جائے گا. اسی کو حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، کشتی اور پانی کی مثال عام طور پر آپ نے سنی بھی ہوگی. فرمایا کہ دیکھو پانی کشتی کے لیے ضروری ہے، کوئی کشتی، کوئی بڑے سے بڑا پانی کا جہاز پانی کے بغیر نہیں چل سکتا، لیکن جس طریقے سے کشتی کے لیے پانی ضروری ہے اسی طریقے سے بعض اوقات یہ کشتی کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. مثلا جب تک پانی کشتی کے ارد گرد رہے اور کشتی میں داخل نہ ہو تو کشتی اس پر چلے گی، لیکن خدا نہ کرے کہ اس میں کوئی سوراخ ہو جائے، پانی اندر آنا شروع ہو جائے، تو پھر کشتی کے ڈوبنے کا ذریعہ بن جائے گی. تو حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس مثال کو بیان فرما کر یہی بات فرمائی کہ دیکھو یہ دنیا ہمارے قرب و جوار میں رہے، ارد گرد رہے، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ دنیا دل میں داخل نہ ہو، یعنی اس طرح سے دل میں داخل ہو جائیں کہ حلال و حرام کی تمیز مٹ جائے، تو یہی دنیا ہماری ہلاکت کا سبب بن جائے گی. ورنہ یہ دنیا وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم دنیا کے بہت سے کام فوائد حاصل کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے رزق کے اسباب اس دنیا کے ذریعے سے آتے ہیں، مال ہوگا تو ہم اسباب اس مال کے ذریعے سے رزق کی چیزیں خرید سکیں گے، اجناس خرید سکتے ہیں، گندم خرید سکتے ہیں، چاول خرید سکتے ہیں، کپڑا خرید سکتے ہیں، رہنے کو مکان بنا سکتے ہیں، مال ہوگا تو بنائیں گے، اور مال نہیں ہوگا تو کہاں سے بنائیں گے. لیکن مقصد یہی ہے کہ یہ دنیا ہمارے ارد گرد رہے، دل میں نہ آئے، اور دل میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسی محبت دنیا کی آ جاتی ہے کہ ہم اس دنیا کی خاطر اپنے دین کو، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں. تو فرما کہ ایسا نہ کرو. دیکھیے پھر قارون جو بہت بڑا خزانہ اپنے پاس رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کہا ان قارون من کان قوم موسیٰ فبغا علیہم. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا یہ، لیکن اس نے سرکشی کی، مال دولت بے اندازہ تھا، اور اس قدر مال دولت تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی، یعنی خزانوں پہ تالے بھی ہوتے تھے، ان تالوں کی چابیاں بھی ہوتی تھیں، پھر وہ چابیاں معمولی درجے کی نہیں ہوتی تھیں بلکہ بڑی بڑی چابیاں، وزنی چابیاں ہوتی تھیں جن کے لیے ایک پوری جماعت درکار تھی. لیکن اسے جو غلط فہمی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مال تو ہم نے اپنے زور بازو سے حاصل کیا. بات یہ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو کیا مال لے کر آتا ہے؟ آتا تو خالی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا ہم نے تجھے دی ہے، جو مال دیا ہے، تو اس سے اپنی آخرت بنا، اللہ کے لیے اس کو خرچ کر، زکات بھی نکال، لوگوں کی ضرورتوں میں بھی کام میں لاؤ. لیکن اس نے تو کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں تو یہ اپنے بزور بازو اس کو حاصل کیا ہے، اس کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ میں نے یہ کمایا، میرا ہی مال ہے یہ. حالانکہ مال جتنا بھی ہے، جس کے پاس بھی آئے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے عطا ہے، لیکن اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مال اللہ نے نہیں دیا بلکہ میرے پاس، میں نے اپنے زور بازو سے حاصل کیا. تو کیا مطلب تھا کہ سارا مال خرچ کر دو؟ فرمایا کہ نہیں، ولا تنس نصیبہ کا من الدنیا، دنیا میں جو حصہ ہے اسے تم حاصل کرو، لو، اس سے منع نہیں کیا. البتہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کہ تمہیں یہ مال دیا ہے، تو آگے فرمایا کہ احسن کما احسن اللہ علیک، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، تم بھی آگے احسان کا معاملہ کرو کہ اس مال کو اپنے پاس جمع کر کے نہ رکھو، بلکہ آگے بھی اس کو خرچ کرتے رہو، ضرورت کی جگہوں پر اس کو خرچ کرو، اس مال کی زکات بھی نکالو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکات نکال دی، اب مزید مال نکالنا ہم پر نہیں، یہ بھی غلط فہمی. یاد رکھیے کہ مال کی زکات تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے بعد اگر پھر بھی کچھ ضرورتیں ایسی سامنے آتی ہیں، مثلا اپنے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، اور ہمیں پتا چل رہا ہے کہ صاحب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو ہم یہ سوچیں کہ صاحب چونکہ زکات تو نکال چکے، ہم اب کیسے دیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو مال ہمارے پاس ہے، اگر وہ محتاج ہیں کھانے کے، تو کھانے کی اشیاء ان تک پہنچائی جائیں، اگر ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے دیے جائیں، کوئی اور ضرورت ہے تو ان کی وہ ضرورت پوری کی جائے. یہ نہیں ہے کہ صاحب صرف زکات دے دی اور اس معاملہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ زکات کے بعد اور بھی حقوق ہوتے ہیں مال میں، اگر ضرورت سامنے آتی ہے تو اس کو خرچ کرنا یہ بھی حق ہے. تو اس لیے فرمایا احسن کما احسن اللہ علیہ، اور ساتھ میں فرمایا ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ. اور فساد پھیلانا کیا ہے؟ مال کو ضرورت کی جگہ پر خرچ نہ کرنا، یہ بھی فساد. مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنا، یہ بھی فساد، کیونکہ فساد کا ذریعہ ہے. کسی کے مال پہ قبضہ کر لیا، یہ بھی فساد. کسی کی دکان پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے، یہ بھی فساد، فساد کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ان چیزوں سے بچتے رہو. اور آگے فرمایا ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. بہرحال ہمیں جو پیغام دیا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے، وہ یہ کہ جو مال و دولت تمہارے پاس ہے، شریعت اسلامیہ کا یہ مقصود نہیں ہے کہ تم اس تمہارے لیے کوئی ایسا شجر ہے جو ممنوع شجر ہے، حرام ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، یہ کن کے لیے ہے؟ قل ہی للذین آمنوا، یہ اہل ایمانی کے لیے تو ہے سب کچھ، خالصتا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن جو ملے گا وہ تو ہے ہی. دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے جو کچھ عطا فرمایا ہے تو حلال طریقے سے اگر انسان حاصل کرے، جائز جگہوں پر خرچ کرے، تو وہ کوئی شجر ممنوع نہیں ہے، بلکہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤ، اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، اقارب کو، ضرورت مندوں کو تمہارے مال سے فائدہ پہنچنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو ایسے مت باندھ لو اپنی گردن کے پیچھے جس طرح کہ کوئی آدمی اپنی گردن سے ہاتھ باندھ لے، جب ہاتھ باندھ لے گا تو کیا ہوگا؟ پھر جیب میں نہیں جا سکے گا. فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح نہ باندھ لو، اور نہ بالکل ایسے کشادہ کر لو کہ اپنا سارا مال ہی خرچ کر دیا، اب اپنے پاس کچھ ہے نہیں. اعتدال کا حکم دیا ہے، ایک تو یہ کہ جائز طریقے سے حاصل کرو، اور پھر جائز جگہوں پر خرچ کرو، اپنے مال کو اڑاؤ مت. قرآن مجید میں ایک حکم ہے کلو وشربو ولا تصرفو، یہ ایک ایسا عجیب حکم ہے، کھاؤ پیو اسراف مت کرو. اس سے پتا چل گیا کہ کھانے پینے کی جتنی حلال طیب چیزیں ہیں سب کھا پی سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں، اچھے سے اچھا بھی کھا سکتے ہیں، عمدہ سے عمدہ بھی کھا سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں. البتہ ایک قید لگا دی، ولا تصرف، تجاوز نہ کرو حد سے زیادہ، اسراف مت کرو، یعنی اتنا کھانا جو ضائع ہو کے جائے، پھک کے جائے، جائز نہیں. پلیٹ میں اتنا کھانا اتارو کہ جو کھا سکو، یہ نہیں ہے کہ اتنا اتار لیا اور اس کے بعد اس کو پھر کچرے میں ڈال دیا، یہ اسراف میں داخل. اسی طریقے سے دوسرے مقامات پر اصل یہی ہے کہ ہر کام میں آدمی اعتدال کرے. شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ سارے کاموں میں اعتدال ہو. یہ امت بھی امت وسط ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو کام ہیں وہ بھی اعتدال والے ہیں. ہر مقام پر، نماز پڑھنے میں بھی، روزہ رکھنے میں بھی، آپ شریعت کے احکام کو دیکھتے چلے جائیے. منع فرمایا کہ بھی ایسے روزے نہ رکھو کہ ہم مسلسل روزے رکھتے چلے جا رہے ہو، کمزور ہو جاؤ گے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح نہ روزے نہ رکھو، بلکہ بھی یہ حکم دیا کہ اگر تم رکھنا ہی چاہتے ہو تو سو میں داؤد ہی رکھ لو، یعنی ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑ دو. تو اعتدال کا حکم دیا کہ کھاؤ بھی پیو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اسراف بھی نہ کرو. مہمان آ جاتا ہے اس کے لیے بھی یہی حکم. بعض اوقات آدمی مہمان سے تنگ اس لیے آ جاتا ہے کہ پہلے تو خوب مرغ مسلم کھلائے، اب دو دن تین دن چار دن پانچ دن ہو گئے تو اب تک تو ہم نے خوب اس کا اکرام کیا، اب جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کھلائیں بھائی، اب روزانہ یہ تو جانے کا نام نہیں لے رہا، اب کیا کرے. اس لیے شریعت اسلامیہ نے یہ حکم بھی دیا کہ بھئی تین دن تک تو مہمان ہے، تین دن تک اکرام کر لو، اس کے بعد پھر جو کھاتے وہ کھلاؤ. اب کوئی پابندی نہیں کہ صاحب اس کے لیے عمدہ سے عمدہ کھلایا جائے پکایا جائے، جو ہم کھا رہے ہیں وہ کھاؤ. اور اعتدال کے ساتھ اگر مہمان کو ہم کھلائیں تو پھر سال بھر بھی رہے تو پریشانی نہیں ہوتی. پریشانی تبھی ہوتی ہے جب ہم نام و نمود کے لیے اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے نہیں ہوتا تو قرض مانگتے ہیں کسی نہ کسی سے کہ لاؤ بھائی اس کو جو ہے وہ آج مرغے پکا کے کھلانا ہے. یہ پریشانی تب ہوتی ہے جب اعتدال کا راستہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں روزانہ ایک قرآن مجید ختم کر لوں، مکمل کر لوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم سے ایسا نہیں ہو سکے گا. ان کو ذوق عبادت بہت زیادہ تھا. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا تین دن میں ختم کر لوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں. انہوں نے کہا اچھا میں سات دن میں ختم کر لوں. فرمایا ہے تو یہ بھی زیادہ، لیکن تمہارے ذوق عبادت کو دیکھتے ہوئے اس کی اجازت. حالانکہ یہ منع کرنا کوئی یہ نہیں تھا کہ بھئی ایک دن میں ختم کرنا کوئی گناہ ہے، ہرگز ایسی بات نہیں، لیکن انسان کے لیے اعتدال کا راستہ شریعت اسلامیہ نے چنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آج تو جوش میں آ کے ساری رات تہجد پڑھنے میں گزار دی، چند دن تو یہ جوش رہا، اس کے بعد پتہ چلا کہ فرض نماز بھی غائب ہو گئی. ایسا جوش شریعت کو مطلوب نہیں. تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، اعتدال سے آدمی کام لے. اسی لیے شریعت نے یہ بھی حکم دیا کہ پہلے دو رکعت تہجد پڑھنا شروع کرے آدمی، پہلے دو رکعت پڑھے، پھر چار رکعت پڑھنے کی عادت ڈالے، اور آہستہ آہستہ اس کو چاہے تو بڑھا لے پھر آگے. لیکن یہ نہیں ہے کہ شروع میں تو جناب بارہ رکعتیں پڑھنی شروع کر دیں، آٹھ رکعتیں پڑھنی شروع کر دیں، اور پھر اس کے بعد دو رکعت بھی باقی نہ رہی تہجد ہی چھوڑ دی، اور کچھ عرصے کے بعد پھر فرض بھی چھوڑ دی. میں نے بعض بزرگوں کی کتابوں میں یہ بات پڑھی کہ نفلی عبادت آدمی جب اختیار کرے تو اس کو ترک نہ کرے. نفلی عبادت جب شروع کر دو تو اس کو یہ کہ چاہے تھوڑی کرو لیکن اس پر دوام اختیار کرو، ہمیشہ کی اختیار کرو. مثلا آدمی اشراق پڑھ رہا ہے، چاہے دو رکعت پڑھے لیکن ہمیشہ پڑھے. اوابین کی دو چار رکعت پڑھو لیکن ہمیشہ پڑھو. تہجد کی دو رکعت یا چار رکعت پڑھنی ہمیشہ پڑھو، یہ نہیں کہ آج پڑھ لی ایک دن چھوڑ دی ایک دن پڑھ لی، یہ طریقہ درست نہیں. بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بات کہیں لکھی بھی ہے. خلاصہ اور مفہوم میرے ذہن میں جو ہے اس کا یہ ہے کہ اس کو مثال سے حضرت نے یوں سمجھایا کہ آپ اگر کسی کے پاس جاتے ہیں اور کوئی تحفہ اور ہدیہ لے کے جاتے ہیں، مثلا ہمیشہ جزاک اللہ، اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے پاس تحفہ لے جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اب آپ صرف اس لیے جانے سے رک گئے کہ صاحب آج کوئی تحفہ نہیں ہے، ہمیشہ میں جاتا تھا کوئی تحفہ لے کے جاتا تھا، کوئی پھل لے کے جاتا تھا، کوئی مٹھائی لے کے جاتا تھا، لیکن آج مٹھائی کے لیے جیب میں پیسے نہیں ہیں، تو آپ شروع میں آئے پتا چلا کہ صاحب نہیں ہے تو آپ گئے بھی نہیں ملاقات کے لیے. تو پہلے تو صرف اس وجہ سے ایک دفعہ تو اس طرح سے ہو گیا، اب آئندہ آئے تو آئندہ سستی کی وجہ سے کہ آج ذرا کام جلدی ہے چلو آج بھی نہ جاؤ، تیسری دفعہ آئے تو پھر ویسے ہی جانا گول کر گئے، آہستہ آہستہ دوری پیدا ہوتی جائے گی. فرمایا کہ نفلوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. یہ اللہ رب العزت کی خدمت میں تم تحفے پیش کر رہے ہو. اب اگر ایک آدمی اشراق بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، وابین بھی پڑھ رہا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس نے تہجد پڑھنی چھوڑ دی، آج آنکھ نہیں کھلی، پھر اس کے بعد کھل بھی گئے تو سستی کے ساتھ پڑا رہا اور پھر جان بوجھ کے نہیں پڑی. تو اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سنتیں بھی ترک کر دو گے، الحاظ باللہ پھر ایسا موقع آئے گا کہ پھر فرض بھی ترک ہو جائیں گے. تو اس لیے فرمایا کہ ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی کسی کے پاس جاتا ہے کوئی تحفے تحائف لے کے، تو سامنے والا نہیں کہتا کہ میرے لیے تم تحفے لے کر آؤ، میرے لیے ہدیے لے کر آؤ. بغیر ہدیے بھی اگر آپ جاؤ گے تو وہ آپ کو گھر سے نہیں نکالے گا، لیکن یہ دائیا تو آپ ہی کے دل میں پیدا ہوا تھا، آپ لے کر چلے گئے اور پھر اس سے رک گئے، تو آہستہ آہستہ دل میں انقباس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ تحفہ نہ لے جانا رکاوٹ کا سبب بن جائے گا. اسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں ہم جو محبت کا تحفہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو نفلی عبادات ہیں یہ محبت کا حق ہے، فرائض اور واجبات تو ہمارے ذمے لازم ہیں، لیکن کوئی آدمی اگر نفلی عبادات کرتا ہے تو یہ محبت کا حق ہے جو اللہ سے، جو بندے کو اللہ سے ہونی چاہیے، اس محبت کی وجہ سے انسان یہ تحفے تحائف بھیجتا ہے. تو پہلی گانٹھ ہمارے دل میں خود ہی پیدا ہوتی ہے کہ بھئی میں پانچ دن سے تہجد نہیں پڑھ رہا، یا چھ دن سے نہیں پڑھ رہا، یا اب میں نے اشراق اتنے دن سے نہیں پڑھی. آہستہ آہستہ پھر یہ گانٹھ بڑھتی چلی جاتی ہے، دوری پیدا ہوتی ہے اور پھر سنتیں غائب ہو جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ فرائض غافل سے انسان غفلت اختیار کر لیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ بھئی اگر تم تھوڑا کام کرو لیکن ہمیشہ کرو، دو رکعت پڑھو لیکن ہمیشہ پڑھو. بہرحال اعتدال اصل چیز، کہ آدمی اعتدال کے ساتھ قائم رہے. قرآن مجید روزانہ ضروری نہیں ہے کہ ایک منزل پوری پڑھے، آپ ایک پارا پڑھ لو، ایک نہیں پڑھا جاتا آدھا پارا پڑھ لو، ایک رکوع پڑھ لو لیکن ہمیشہ پڑھو، یہ نہیں کہ آج پڑھ لیا پھر چھوڑ دیا، اعتدال کے ساتھ اس پر قائم بھی رہو. تو بہرحال جس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات دن میں پڑھنے کی اجازت دی، بعد میں جب وہ بڑھاپے کو پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا مجھے حکم دیا اور تعلیم دی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ ہاں روزانہ ایک قرآن پڑھا کرو تو اب اس عمر میں پہنچ کر مجھ سے نہ پڑھا جاتا، کیونکہ اب ایک منزل پڑھنا بھی مشکل ہو گئی. اور اسی طریقے سے ایسے طریقے اختیار کرنا جو مصنوعی طریقے ہوں ان سے بھی پرہیز کرنے کو کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک رسی چھت میں لٹکی ہوئی ہے، پوچھا کہ چھت رسی کیوں لٹکی ہوئی ہے، تو بتایا گیا کہ آپ کی بیوی صاحبہ غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ رات کو نماز پڑھتی ہیں، جب کبھی نیند آ جاتی ہے تو اپنے بالوں کو اس رسی سے باندھ لے کر جھٹکے دیتی ہیں تاکہ نیند دور ہو جائے، غفلت دور ہو جائے. فرمایا کہ رسی وسی اتار دو، نیند آئے تو سو جاؤ، کوئی ضروری ہے کہ نیند آ رہی ہے تو نفلے پڑھتے رہو یا قرآن مجید پڑھتے رہو، بھائی نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ، نیند پوری کر لو، جب تمہاری آنکھ کھولے پھر اٹھ کر دوبارہ سے اگر جی چاہے وضو کر کے پھر نماز پڑھ لو. تو شریعت اسلامیہ نے ایسے احکام دیے ہیں کہ جو ہر انسان کے لیے آسان ہے، ان پر عمل کرنا آسان. تو بہرحال یہ اعتدال کا راستہ سکھایا ہے ہر معاملے میں. بعض صحابہ کرام نے یہ کیا کہ روزے رکھنے شروع کر دیے، اور اسی طریقے سے اعلی چیزیں کھانا چھوڑ دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پتہ چلا تو آپ نے انہیں ڈانٹا ڈپٹا اور فرمایا کہ تم میری نقل کرتے ہو، مجھے تو میرا اللہ کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے مہمانوں کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے. مطلب یہ تھا کہ راتوں کو جاگو لیکن اتنا نہیں کہ تمہاری صحت کے لیے مضر ہو، بلکہ نیند آئے سو جاؤ آرام کرو. تمہاری بیوی منتظر رہتی ہے تمہارے آنے کے لیے، اور تم ہو کہ مسلح پر بیٹھے ہوئے آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہو، تو یہ کوئی عبادت نہیں. اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرو، اس سے بھی کچھ باتیں کرو، اگر وہ کچھ تم سے چاہتی ہے کہ ہنسی اور دل لگی کی بات کرو تو یہ بھی اس کا حق ہے. یہ نہیں ہے کہ آج مسلح پر بیٹھا ہوا تسبیح ہاتھ میں لے کے نہ دائیں دیکھتا نہ بائیں دیکھتا، اور اس کو جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی میں ولایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گیا ہوں، تو ایسا کچھ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ میں نے پیچھے جمعے میں غالب عرض کیا تھا اتوار کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر داخل ہوتے تھے. تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہو، اپنی پریشانیوں کو، اپنے ٹینشن کو سب باہر اتار پھینک کے آ جاؤ. اب جب گھر میں آ گئے تو سارے معاملات کو گھر کے معاملے سنبھالو. دیکھو بعض صحابیات سے، ازواج مطہرات میں سے کسی سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح رہتے تھے؟ فرمایا کہ عام لوگوں کی طرح، ہمارے ساتھ ہاتھ بھی بٹا دیا کرتے تھے، مختلف کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرکت فرماتے تھے. آج اگر بیوی کا ہاتھ بٹا دو تو ماں باپ کی طرف سے تانا مل جاتا ہے کہ جورو کا غلام ہے، ہمارے ساتھ تو کبھی کام نہیں کیا اس نے. اس لیے ماں باپ کی بھی خدمت کرو بھائی، پہلے سے ماں کے ہاتھ بھی بٹاؤ، کام بٹا دو. کوئی کام اگر ہے تو کہہ دو کہ لاؤ اما جی میں کر دوں، تاکہ جب بیوی آئے اس کے بعد اگر اس کی خدمت کرو تو تم پر الزام تراشی نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ صاحبی تو بیوی کا غلام. حالانکہ شریعت میں کوئی ممنوع نہیں ہے یہ، اگر اس کو کوئی تکلیف ہے تو تم ہاتھ بٹا دو، گھر کا کام کر دو. تو بہت سارے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں گھر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کرتا بھی سی لیا کرتے تھے، جوتی بھی گانٹھ لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ بھی نکال لیا کرتے تھے، بہت سے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرتے تھے. ہمیں شرم آتی ہے بہت سے کام کرتے ہوئے گھر کے، تو اپنے گھر کے کام کرنا بھی یہ بھی شریعت نے سکھایا ہے، وہ حرج کی بات نہیں. بہرحال اعتدال کے ساتھ آدمی گھر میں رہے، باہر رہے، دنیا باہر کی دنیا میں ہو جب تب بھی حد اعتدال میں رہے، اور گھر میں آئے تب بھی حد اعتدال میں رہے. تو بہرحال یہ بات کہ دنیا میں رہ کر دین پر چلنا مشکل ہے، یہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ ہم اپنے زاویہ نگاہ کو بدل کر اپنی دنیا کو بھی دین بنا لیتے ہیں. تجارت کے لیے جا رہے ہیں، دکان پر جا رہے ہیں، ملازمت پر جا رہے ہیں، اور ذہن میں یہ ہے کہ بھئی میں رزق حلال کی طلب میں جا رہا ہوں، اپنے بچوں کو تاکر میں کھلا پلا سکوں، ان کے لیے اسباب مہیا کر سکوں، ان کے لیے چھت فراہم کر سکوں. اگر آدمی جائز طریقے سے سارے کام کر رہا ہے تو اس سارے دنیا کے کام ہمارے دین کے بن جائیں گے. اور اللہ نے یہ فرما دیا کہ واحسن کما احسن اللہ علیہ، تم بھی احسان کے معاملے لوگوں کے ساتھ کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا. تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی. دوسری بات، آج کل جو، یعنی کل کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں میڈیا کے حوالے سے، کہ جس طرح ایک عورت کو کوڑے کھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک مبہم سی چیز ہے. کن لوگوں نے یہ کام کیا، کس کے ساتھ ہوا، کب ہوا، یہ ساری چیزیں مبہم. اور کن لوگوں نے اب تک اس کو اپنے موبائلز میں محفوظ رکھا، خاص موقع کی تلاش میں رہے، اور اس خاص موقع پر اس کو میڈیا کے لیے جاری کیا، ساری دنیا میں جو ہے وہ اپنی دانش میں اسلام کو رسوا کرنے کے لیے اور اہل دین کو رسوا کرنے کے لیے اس عمل کا ارتکاب کیا. اب چونکہ گھر گھر ریڈیو ہے، گھر گھر ٹی وی ہے، گھر گھر اخبارات آتے ہیں، اور ان میں اکثریت دین بیزار لوگوں کی، جو وضاحتیں ہم کرتے ہیں، جو صحیح علماء وضاحتیں کرتے ہیں، ان وضاحتوں کو کوئی پیش نہیں کرتا، اور جو وضاحتیں ان کے اپنے مطلب کی ہوتی ہیں اس کو نشر کر دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ اس زمانے میں خاص طور پر ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. بات یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنا مطلب پورا کر لیا، یا جو مطلب پورا کرنا چاہتے تھے انہوں نے کام کر دیا، لیکن بعض سادہ لوح مسلمان، سیدھے سادے لوگ، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپس میں جب تبصرے کرتے ہیں تو ان تبصروں میں وہ ایسے اعمال کے مرتکب ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ بعض اوقات ایمان کا بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. مثلا شرعی سزاؤں کو، جو حدود ہیں اور حدود اللہ ہیں، ان کو آدمی ظالمانہ کہہ دے الیعوذ باللہ، یا یہ کہہ دے کہ میں نہیں مانتا ایسی حدود کو الیعوذ باللہ، تو پھر انسان کا ایمان کہاں رہتا ہے بھائی؟ شرعی حدود تو اپنی جگہ پر ہیں، ان کے نفاذ کا بھی ایک طریقہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے ان شریعت اس جو ہے حد کو نافذ کر دے اور پھر ہر سزا پر جو ہے وہ کوئی حدود نہیں. صرف چار جرائم ایسے ہیں جن کی سزاؤں کو حدود کا نام دیا گیا ہے، اس میں سے ایک سزا جو ہے چوری کی سزا ہے، لیکن وہ بھی جب ثابت ہو جائے، ہر چوری جو ہے وہ حدود کے زمرے میں نہیں آتی، اس کی تفصیلات ہیں، میں اس وقت یہاں ان کو عرض کرنا نہ چاہتا ہوں اور نہ اس کا موقع ہے. ہر چوری پر حد نہیں ہے. حد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سزا جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرما دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوا دیا، تو اس کو حد کہا جاتا ہے. تو ایک تو ہے چوری، کہ چوری اگر ثابت ہو جائے تو پھر چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سزا کا ذکر کیا. اب اگر کوئی شخص کہے کہ صاحب بڑی ظالمانہ سزا ہے، الیعوذ باللہ، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس سزا کو ہم نے ظالمانہ کہا، تو آپ کی ہمدردیاں پھر چوروں کے ساتھ اور ڈاکوؤں کے ساتھ ہوئیں. ارے بھائی، جو لوگوں کے گھروں کو برباد کرتے ہیں، جو لوگوں کی دکانوں کو برباد کرتے ہیں، جو بینکوں سے لوگوں کے مالوں کو لوٹ لیتے ہیں، جو بسوں میں ڈاکے ڈالتے ہیں، جو لوگوں کو ختم کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے ہمیں کہ ان شریعت کی سزاؤں کو ہم ظالمانہ کہتے ہیں، ریاض اللہ. حالانکہ شریعت نے تو اسی لیے حدود نافذ کی ہیں تاکہ عام لوگوں کی حفاظت ہو جائے، چور اور ڈاکو ایسے کام نہ کر سکیں، ان کے لیے عبرت کا نشان بن جائے. اسی طریقے سے حد قذف، کسی پر کوئی پاک دامن عورت ہے، اس پر کوئی تہمت لگا دے زنا کی اور اس کے پاس گواہی پوری نہ ہو، تو پھر اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. جھوٹی تہمت لگا دینا، اس پر بھی سزا ہے. اسی طرح کوئی آدمی شراب پی لے اور پھر گواہوں سے ثابت ہو جائے کہ اس نے واقعی یہ جرم کیا ہے، اس صورت میں بھی کوڑے لگانے کی سزا ہے. اور ایسے ہی زنا پر بھی سزائیں ہیں، اور زنا کی جو سزائیں ہیں، چونکہ زنا اشد ترین چیز ہے، معاشرے میں بڑے بگاڑ کا سبب ہے، دنیا میں اکثر قتل اسی بنا پر ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کی بہن اور بیٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ بات آسان ہوتی ہے کہ میں اس کو یا اس کے خاندان کو سب کو قتل کر ڈالوں. اس لیے اس کی سزا بھی سخت رکھی ہے شریعت نے، اور اس کے نفاذ کے طریقے کو بھی سخت بنایا ہے. ایسا نہیں ہے جس کا جی چاہے کہہ دے کہ صاحب اس نے زنا کیا ہے اور پھر اس پر حد نافذ ہو جائے، ایسا بھی نہیں. تو یہ چار جرائم ہیں جن پر جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ حدود شریع کا فرمایا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جب یہ چیزیں ثابت ہو جائیں صحیح طریقے پر جو شریعت کو مطلوب ہیں، تو اس کے بعد پھر حد شریع جاری کی جائے. ایسا نہیں ہے کہ معمولی سے کسی کے کہنے پر جاری کر دی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا، میں اخباری ذرائع سے یہ بات کہہ رہا ہوں، حوالوں سے، تو اس کی پہلے تحقیقات کی گئیں بعض لوگوں سے، تو اولاً تو لوگوں نے انکار ہی کیا کہ ہم اس قسم کے کسی واقعے سے آگاہ ہیں. لیکن پھر شام کے وقت کچھ لوگوں نے اس کی باقاعدہ تحقیقات کا حکم دیا، تو جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ یہ واقعہ 3 جنوری کو پیش آیا. مینگورا اور مٹا کے علاقے کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، اور صورت اس کی یہ ہوئی کہ واللہ عالم بالصواب، پتہ نہیں ہے ہمیں، لیکن میں نے کہا نا اخباری ذرائع سے جو باتیں میں وہ بتا رہا ہوں، کہ صورت یہ ہوئی کہ جس گاؤں میں یہ خاتون رہتی تھی، تو اپنے شوہر کو چھوڑ کے اپنے سسر کے ساتھ رہتی تھی، اور تقریباً 3 سال تک رہی. جب لوگوں کو اس کا علم ہوا، تو خود لوگوں نے اور اس کے اپنے رشتہ داروں نے اس بات کی گواہی دی، اور لوگوں نے از خود اپنے طور پر، چونکہ اگر غیر شادی شدہ عورت ہے یا مرد ہے، اس میں مرد اور عورت کی کوئی تمیز نہیں ہے شریعت میں، اگر مرد نے بھی ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے، زنا کیا ہے، اور وہ غیر شادی شدہ ہے، یا عورت ہے اور غیر شادی شدہ ہے، تو ایسی صورت میں دونوں کو 100 درے یا 100 کوڑے جو ہیں وہ سزا ہے شریعت میں. اور اگر خدا نہ کرے کوئی شادی شدہ عورت یا مرد یہ کام کرے، تو ایسی صورت میں پھر رجم کرنا اور سنسار کرنا ہے. تو یاد رکھیے، اول تو یہ معمولی جرم نہیں ہے، اور اگر کوئی کر لے تو ہر آدمی اس کے گواہ پیش نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ مرد اور عورت کی کوئی قید نہیں ہے اس میں. اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، جبرن ایسا عمل کیا گیا ہے، تب بھی اس عورت پر کسی قسم کی سزا نہیں. اس لیے بلا وجہ اس قسم کی باتوں کو پھیلانا، یعنی ہم تو اللہ تعالیٰ معاف کرے جو میڈیا ہمیں دکھا رہا ہے اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ صاحب بس اسلام میں تو یہ ہے. جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا بھی کہ صاحب یہ تو ہماری بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور بہن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ہم ایسا ماحول انہیں کیوں فراہم کرتے ہیں، اس میں ہم بھی تو مجرم ہوں گے. تو اس لیے ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اس قسم کے جب واقعات سامنے آئیں تو فوراً بحث مباحثے کا دروازہ نہ کھول لیا کریں، بلکہ مستند علماء کرام سے معلوم کریں کہ کیا صورت حال ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم اپنی زبان سے ایسے جملے اور کلمات کہہ جاتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، اور وہ اللہ اور رسول کی آیتوں کا انکار اس سے لازم آ جاتا ہے. نتیجتاً انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے اس قسم کی باتوں میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. حتیٰ کہ ہمارے مفتیان کرام الحمدللہ ان سے بھی جب اس معاملے میں رجوع کیا گیا، کسی نے واضح جواب اس لیے دیا کہ انہیں واقعے کا علم ہی نہیں. انہوں نے فرمایا کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، کیسے پیش آیا. آپ دیکھیے آج جو واقعات پیش آ رہے ہیں، لوگ خود کچھ حملہ کر رہے ہیں تو کیا مفتیان کرام کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے حملہ کر دو؟ لوگ از خود یہ کام کرتے ہیں. تو اسی طریقے کے بہت سے جذباتی لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کے کام کر رہے ہیں. چنانچہ آج بھی جو معاملہ آج سوات میں جو معاہدہ امن کیا گیا ہے حکومت اور وہاں کی اسلامی جو تحریکیں ہیں ان سے متعلق لوگوں سے کے درمیان، تو بعض لوگوں کو یہ کھل رہا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ یہود و نصارہ کو، کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں امن و امان قائم ہو. یہاں مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں یہاں فتنے فساد ہوتے رہیں. کتنے مسلمانوں کی فوجیں ہیں جو امریکہ میں یا یورپ میں یا کسی اور ملکوں میں جا کر وہاں پر جناب جا کر قابض ہو گئی ہیں، یا ان کے لوگوں پر بم برسا رہے ہیں، یا ان کے جو مکانوں کو تباہ کر رہے ہیں، کتنے لوگ. اور وہ ہمارے ملکوں میں آ کر کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے روزانہ حملے ہوتے ہیں. اس میں ٹھیک ہے اگر ایک آدھ کوئی ہو سکتا ہے مجرم بھی ہو، لیکن کتنے بے گناہ روزانہ شہید ہو رہے ہیں، عورتیں کتنی مر رہی ہیں بےچاری، کتنے بچے اس میں جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں، لیکن کسی کو کبھی بھی غیرت نہیں آتی اس معاملے میں، نہ میڈیا اس چیز کو دکھاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد مر رہے ہیں. تو ممکن ہے کہ بعض دہشت گرد بھی مارے جا رہے ہوں، لیکن اکثر تو اس میں بے گناہ لوگ ہوتے ہیں. بعض تو 8 اور 10 سال کی عمر کے بچے ہوتے ہیں، وہ کیا دہشت گردی کریں گے؟ تو اس لیے میرا صرف کہنا یہ ہے، فتوے تو اہل فتاوی دیں گے، لیکن صرف اتنی بات کی احتیاط کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ایسے معاملات میں فوراً جو ہے وہ ہم بحث مباحثے میں نہ الجھیں. اور یاد رکھیے کہ قرآن و حدیث میں جو کچھ اللہ اور رسول نے فرمایا ہے وہ صحیح ہے. ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم نے اپنے گلے میں ان کی غلامی کا پٹا ڈالا ہوا ہے، ہم ان کی باتوں سے باہر نہیں جا سکتے، ورنہ آدمی پھر صاف کہہ دے کہ ہم مسلمان، ہم اسلام سے انکار کرتے ہیں، لہذا باللہ آئیں بائیں شائیں کرنے کی کیا ضرورت. تو آج کل جتنی این جی اوز ہیں، چونکہ سوات کے اندر معاملہ یہ ہوا کہ ان کی دکانداری بند ہو گئی، اس لیے انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا. چنانچہ وہاں کے ایک وزیر نے یہ بات کہی کہ میرے ہمارے پاس بعض این جی اوز آئی تھی، ہم ان کا نام لینا نہیں چاہتے لیکن یقیناً وہ جانتے ہیں کون ہے. ہمارے پاس آئیں اور انہوں نے ہم سے اس قسم کے معاملات کے لیے کہا، تو ہم نے کہا کہ آپ ثبوت لائیں، ثبوت مہیا کریں گے تو ہم تحقیق کریں گے، اور جس نے بھی جو جرم کیا ہے، غلط کام کیا، اس کو ہم سزا بھی دیں گے. تو ان لوگوں نے 3 مہینے میں، کوئی بلکہ 15 دن پہلے کا واقعہ غالباً انہوں کا 15-20 دن پہلے ہمارے پاس آئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا ثبوت لائیے، لیکن کوئی ثبوت ان کو پیش نہیں کیا. اور پھر یہ بعد میں میڈیا کو جاری کر دی گئی، اور انہوں نے پھر اس کو ایک تومار کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج اسلام کے خلاف سازشیں بے انتہا ہو رہی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں. الحمدللہ دین ہمارا ایسا نہیں ہے، نہ اس کی سزائیں ظالمانہ ہیں. یقیناً چوروں کے لیے سزائیں ہیں، ڈاکوؤں کے لیے سزائیں ہیں، زانیوں اور شرابیوں کے لیے سزائیں ہیں، جھوٹوں کے لیے سزائیں ہیں، تو جو آدمی جھوٹا نہیں ہے اسے ڈرنے کا کیا، جو آدمی تہمت نہیں لگا رہا تو اسے ڈرنے کی کیا ضرورت، جو آدمی زنا نہیں کر رہا اسے ڈرنے کی کیا ضرورت، جو آدمی شراب نہیں پیتا اسے ڈرنے کی کیا ضرورت۔ بعض لوگوں نے یہ کہا تھا کہ صاحب اگر یہ سزائیں جاری ہو گئیں تو اس ملک میں سارے ٹونٹے نظر آئیں گے اور سارے جو ہاتھوں سے لولے نظر آئیں گے، اس کا مطلب یہ کہ سارے چور بستے ہیں یہاں پہ الحاظ باللہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ المرء یقیس والا نفسی، آدمی اپنے نفس پر ہی قیاس کرتا ہے، آئینے میں اسے اپنی شکل نظر آتی ہے، جو خود ہوتا ہے ویسے ہی دوسرے نظر آتے ہیں۔ لیکن ہمارا تو ایمان ہے کہ الحمدللہ اکثریت لوگوں کی ایسی نہیں ہے، اگر شریعت اسلامیہ کے مطابق صحیح طور پر مقتدر قوتیں جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ سزائیں جاری کریں اسلام کی، اور اس سلسلے میں علماء کرام کی مدد لیں، تو انشاءاللہ یہ تو ضرور ہے کہ چند ایک کو سزا دینی ہوگی، لیکن اس کے بعد پھر اللہ نے چاہا تو امن و امان قائم ہو جائے۔ میں نے ہمیشہ یہ بات یہاں پر کئی مرتبہ کہی ہے کہ سعودی عرب میں بھی پورا اسلام تو نافذ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ چند سزائیں ہیں اسلامی طریقے پہ جو دے دی جاتی ہیں، اس کی بنا پر دنیا میں سب سے زیادہ امن و امان وہاں قائم ہے۔ آپ وہاں پر شخص لے کے غرب تک شمالاً جنوباً اکیلے گاڑی میں کہیں بھی چلے جائیں، تنہا عورت آپ کے ساتھ ہو، آپ کی بیوی، آپ کو ڈر نہیں ہوگا کہ راستے میں کوئی جناب ہاتھ سے پیش آ سکتا ہے، کوئی ہمیں لوٹ لے گا۔ یہ صرف اسی کی برکات کہ جو شریعت کی چند سزائیں وہاں نافذ ہیں، وہ بھی چند، ساری کی ساری نہیں ہیں، چند سزائیں نافذ ہیں جس کی برکات یہ۔ تو بہرحال بس میں نے یہ بات اس لیے عرض کر دی تاکہ ہمارے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں، اور شریعت کی جو سزا ان کو ظالمانہ کہنا یہ خود بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کو پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس قسم کی الٹی سیدھی حرکات کر رہے ہیں کہ جس سے دین بدنام ہو یا اہل دین بدنام ہو، اللہ تعالیٰ اولاً ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مرحوما
محمد عارف
محمد، اچھا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو باہم شیر و شکر فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما۔ اے اللہ جو لوگ اہل اسلام کو لڑانا چاہتے ہیں، اے اللہ تو انہیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، اے اللہ تو انہیں کیفر و کردار تک پہنچا۔ یا اللہ حق کا بول بالا فرما، اہل حق کا بول بالا فرما۔ یا اللہ حق والوں کو فتح مبین عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہمارے ملک میں صحیح معنی میں اسلامی نظام نافذ فرما۔ یا اللہ بظاہر شرور ہیں لیکن آپ ان شرور سے اے اللہ خیریں پیدا فرما دیجیے، آپ قادر ہیں کہ شر سے خیر پیدا فرما دیں۔ یا اللہ یہ جو اس وقت ہمیں شر نظر آتا ہے اس میں خیر پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ملک کے ہر شخص کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر مسلمان مرد و عورت کی حفاظت فرما، ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کافر ہیں یہود و نصارا انہیں بھی دولت اسلام سے مالا مال فرما، اے اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو خرابیاں آج ہم میں پیدا ہو گئی ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ دہی ہے اور دیگر چیزیں ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں سے ان چیزوں کو دور فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ مرحوم محمد عارف ان کا انتقال گزشتہ دنوں ہوا، دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ یا اللہ اسی طرح ہمارے عزیزوں رشتہ داروں میں سے جو بھی دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، اور جب تک ہم زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔